گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء سنت سلسلہ لیے ہوئے ایک مرتبہ پر حاضر ہیں. بنیادی عقائد کی معلومات ہمارے سلسلے کا موضوع ہوتا ہے. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی, تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی کال سنائی.
میرا نام محمد سبیل اتاری ہے, میں جامعت المدینہ برمنگم یو کے میں پڑھتا ہوں. میرا سوال مفتیان اکرام سے یہ ہے کہ جنت میں سب سے چھوٹی نعمت کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, جنت میں سب سے جو چھوٹی نعمت ہے وہ کیا کیا نعمتیں چھوٹی ہوتی ہیں جنت؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت کی ادنا نعمت یا چھوٹی نعمت, وہاں تو نعمتوں کا یہ عالم ہے کہ اس وہاں پر وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا انسان کے دل میں خیال بھی نہ گزرا.
صحیح.
اور ان کو, جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو چھوٹی نعمت کا کیا معنی؟ وہاں تو ساری ہی نعمتیں جو ہے وہ بڑی بڑی ہیں اور اعلیٰ ہیں. البتہ حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جو ادنا جنتی ہوگا, اور ادنا جنتی سے بھی مراد یہ کہ کم درجے والا, ورنہ جو جنتی ہے وہ ادنا کہاں, وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو ادنا جنتی ہوگا اس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں, اور اس کے لیے موتیوں, زبرجد اور یاقوت کا خیمہ لگایا جائے گا, اور ان کے سر پر جو تاج ہوں گے جن کا ادنا موتی اتنا روشن ہوگا کہ وہ مشرق اور مغرب کو چمکا دے گا.
سبحان اللہ.
تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنت میں ادنا درجے کا شخص ہوگا اس کا بھی یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی نعمتیں دے گا.
یعنی ایک شخص کے لیے اتنی بڑی جگہ ہے جنت میں, تو جنت تو پھر بہت بڑی ہوئی.
جنت خود کتنی بڑی اور جنت کی نعمتوں کا کیا عالم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں جانتا ہوں کہ دوزخ والوں میں سے آخری نکلنے والے کو, یعنی چونکہ بعض مسلمان بھی اعمال کے سبب, گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے, لیکن جو مسلمان ہوگا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو فرمایا, جو آخری شخص جہنم سے نکلے گا میں اسے جانتا ہوں کہ وہ آگ گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکل رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اسے فرمائے گا, جا جنت میں داخل ہو جا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
وہ جنت میں جائے گا تو اسے جنت بھری ہوئی لگے گی,
یعنی اتنے لوگ نظر آئیں گے.
جی, وہ سمجھے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے, میری جگہ کہاں ہے. وہ آ کر عرض کرے گا, یا رب میں نے جنت بھری ہوئی پائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, جا جنت میں داخل ہو جا, کیونکہ تیری ملکیت دنیا کے برابر اور اس کا 10 گنا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی جنت میں تیرے کو اتنی جگہ دی گئی کہ وہ پوری دنیا کے برابر اور بلکہ اس سے 10 گنا,
جو سمجھ رہا ہے
دنیا کو جو ہے جی ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں تو اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ تجھے دی گئی. چنانچہ وہ کہے گا یا رب کیا تو مجھ سے ہنسی فرماتا ہے، مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو تو بادشاہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر کی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مسکرائے کہ آپ کی جو ہے وہ داڑھیں تک نظر آنے لگ گئیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی جگہ یہ بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے،
یعنی جنت کے مکان میں
چھوٹی سی بھی ایک جگہ ہے، ایک قلیل سے قلیل جگہ آپ کہہ لیں کہ بندہ جس طرح جو لوگ گھڑ سواری وغیرہ کرتے ہیں چابک ان کے پاس ہوتا تھا یا کوڑا جس سے اسے مارا کرتے تھے چڑھانے کے لیے، تو وہ بندہ کہیں بھی آتا ہے تو یوں ہی جو ہے جگہ جو ہے وہ لیتا ہے۔ تو جنت کی اتنی جگہ بھی دنیا اور دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جنت کے اندر بہت بڑی وسعت وسیع جنت ہے کہ ایک شخص کو اتنا دے دیا گیا کہ اب اندازہ کریں کہ جنت خود کتنی وسیع ہوگی جب ایک شخص کو اتنی بڑی جگہ دی گئی کہ وہ دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ اس کی، اور جیسے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ 80,000 تو اس کے خادم ہوں گے ایک ادنا جنتی کی، تو پھر اعلیٰ جنتیوں کا کیا مقام
ہوگا؟ جنت میں پریشانیاں نہیں ہیں
جی،
اور تنگی جو ہے پریشانی لاتی تو تنگی نہیں ہوگی، وسعت ہی وسعت ہوگی، آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے، جنت میں ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آج ہم ایک چھوٹے سے پلاٹ کے لیے، چھوٹے سے مکان کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں اور کتنے ہیلوں سے کام لیتے ہیں، کتنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، جو کچھ اس کے لیے ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں نیک اعمال کر لیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا وسیع مقام ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ضرور جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائی،
میرا نام محمد عاصم اتاری ہے، میں اٹلی کے شہر میلان سے عرض کر رہا ہوں کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟
یہ در جنت ہی کے سوالات آ رہے ہیں اب
جی۔ جنت کی زندگی کیسی ہوگی، اس کی علماء نے تفصیل یہ بیان فرمائی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ایک تو ان کی عمر جو ہے وہ 30 سال کے قریب ہوگی،
یعنی جو بھی جتنی عمر والا بھی وہ 30 سال کا ہو جائے گا،
انتقال کیا وہاں پر اس کی جو عمر ہوگی وہ 30 سال کا جو ہے وہ ہوگا، یعنی جوان ہوگا۔
وہ مذاق کی ایک روایت بھی ملتی ہے اس حوالے سے
جی، جنت میں جو ہے وہ کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی، تو پھر حضور نے خود واضح ارشاد فرما دیا کہ جو بھی داخل ہوگا اگرچہ بوڑھا ہی مرا ہو لیکن جب جنت میں جائے گا تو وہ جوان ہو کر ہی جائے گا۔ جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا، جنتی جو چاہیں گے ان کی مرادیں پوری ہوں گی، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا اسے کھانے کا دل چاہے گا تو وہ اسی وقت بھن کر ان کے سامنے تیار ہو کر آ جائے گا،
خواہشات پوری ہوں گی
جی۔ اور فرمایا کہ وہاں پر انسان ذکر و اذکار اور تسبیح اللہ تبارک و تعالی کی وہ ایسے کرے گا جیسے ابھی سانس لیتا ہے،
اتنا
یعنی قصد اور بلا قصد۔ جنتی کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت بھی دے گا کہ وہ قصدن بھی اور بلا قصد بھی اس کی زبان سے جو ہے وہ ذکر و اذکار اور تسبیح جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور فرمایا کہ جو حوریں ہوں گی جو اس نے نغمے سنائیں گی وہ نغمے دنیاوی نغمے نہ ہوں گی بلکہ وہ خوش آواز کے اندر وہ نغمے ذکر و تسبیح کے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے جو ہے وہ نغمے ہوں گے جو انہیں سنائے جائیں گے۔ اور جنت کے اندر جو مسلمان جو چھوٹے درجے والے ہوں گے، فرمایا کہ جب وہ بڑے درجے والے سے ملے گا اور اسے دیکھے گا کہ اس کا اعلیٰ لباس ہے، ابھی یہ خیال میں ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد دیکھے گا کہ اپنا لباس جو ہے وہ اس سے زیادہ عمدہ پائے گا۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ جنت میں کسی کو کوئی غم نہیں ہے کہ جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ادنا درجے والے جب اعلیٰ درجے والے کو دیکھیں گے تو اس میں بھی ان کو کوئی حسد یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ جنتی ہوں گے تو ان کے دل بھی ان تمام جو ہے برائیوں سے پاک ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاقات کریں گے، جس کے پاس جانا چاہیں گے جا سکیں گے، سواریاں آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے جنت کے اندر وہ دیدار الہی ہے۔ اور فرمایا جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اس وہ ہوگا کہ جسے دن میں 2 مرتبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، صبح بھی دیدار الہی ہوگا اور شام میں بھی دیدار الہی ہوگا۔ مگر وہی بات ہے کہ اس جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے، اس باقی رہنے والی جنت کو پانے کے لیے دنیا میں کچھ ہمیں اپنے نفس کے اوپر شیطان کے خلاف ہمیں کچھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ کر جس خالق و مالک کی جنت ہے اس کی فرما برداری کرنی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر کے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہی ہم اس جنت میں جانے کا راستہ پا سکتے ہیں
انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. دنیا بہت مختصر ہے، صرف قیامت کے دن کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جنت تو پھر دائمی ہے، جو اس میں چلا گیا ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تو اس مختصر سی دنیا میں اللہ تعالی کی فرما برداری والے کاموں میں اگر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ابدی نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، خوشیاں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جی ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے.
میرا نام محمد بقی رضا عطاری ہے، میں اٹلی کے شہر بریشیا سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے؟
جنت کتنی بڑی ہے، جنت کتنی وسیع ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جنت کی وسعت تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اردوہ السماوات والارض، کہ جنت کی چوڑائی جو ہے وہ ساتوں آسمان اور زمین ہے، کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے اندر سما جائیں. احادیث کے اندر یہ فرمایا کہ جنت کے ہر دو درجوں میں جو مسافت ہے وہ اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان
منزلیں کہہ لیں یا جو بھی اس کے.
تو یہ تو جنت کا جو ہے وہ مقام ہے کہ جنت اس قدر وسیع ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ جنت میں اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے داخل کرے گا جو نیک اعمال کر کے جنت کے مستحق ہوئے، اس کے بعد بہت سو کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے، جو مستحق نہ تھے اعمال سے اپنی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان ہونے فقط وہ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دے گا. اور میں پھر اس کے بعد بھی جنت جو ہے وہ خالی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روحیں جو کہ دنیا میں آ نہ سکیں جسموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحوں کو جو ہے وہ جسموں میں ڈھال کر ان کو جنت میں بسائے گا. تو جنت اتنی وسیع ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے پچھلے جواب میں کہا کہ ایک شخص کو جو ادنا جنتی ہے اتنا بڑا جو ہے وہ اس کا رقبہ ہوگا، اس کی سلطنت ہوگی، اس کو جو جگہ دی جائے گی کہ وہ 10 گنا جو ہے وہ دنیا کے برابر ہوگا. تو ادنا جنتی کا یہ عالم ہے، تو پھر جو اعلیٰ جنتی ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. تو جنت جو ہے وہ بہت وسیع ہے
ماشاءاللہ. میسیجز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بلیک یعنی کالے علم سے کیا مراد ہے؟ لفظ استعمال کرتے ہیں جی. کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم شرعی کیا ہے؟
کالا علم عموماً جو ہے وہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جادو حرام ہے، بلکہ جادو میں جو منتر وغیرہ پڑھے جاتے ہیں وہ کفریہ بھی ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے کفریہ منتر جو ہے وہ پڑھے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. یوں ہی اگر کسی نے جادو کے ذریعے علاج کروایا، حالانکہ پتہ اس کو کہ یہ جو جادو کے ذریعے علاج کرے گا اس میں کفریہ منتر پڑھے گا، تو اب یہ اس بات پر راضی ہے کہ میرے لیے کفریہ کام جو ہے وہ کیا جائے، تو کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے.
یعنی اس علم کے کروانے والے
جی کروانے والے کرنے والے کہ جہاں بھی کفریہ چیزیں پائی جائیں گی وہاں تو وہ حرام تو درکنار، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے، اسلام کا پٹا ہی اپنی گردن سے نکال بیٹھیں گے. تو یہ واضح حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اسی طرح جو فرشتے آئے تھے دنیا کے اندر ہاروت ماروت، ان کے اعتبار سے بھی کہ وہ فرشتے جب کسی کو سکھا دیتے تو یہ بتا کر سکھاتے تھے کہ یہ باطل ہے اور یہ جائز نہیں ہے.
تو یہ علم کسی طرح بھی کروانا
جی ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کو یہ کہ کسی پر کالا علم کروا دیا گیا
ٹھیک ہے،
یہ بھی ایک گمان ہوتا ہے یا اس حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ یہ فلاں نے کروا دیا ہے، تو کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا یہ بدگمانی ہے. اور کسی کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ فلاں نے مجھ پر کالا علم کروا دیا بغیر ثبوت شرعی کے، یہ واضح طور پر بہتان ہے، اس کی اجازت نہیں. آج کل چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر یہ جملے بہت کہنے سنے جاتے ہیں کہ جناب کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اور خود اپنے ہی ہاتھوں کے انسان کے کرتوت ہوتے ہیں کہ اپنے خود جو ہے وہ گناہ بھرے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس نقصان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو اس دنیا میں ہی مٹانا چاہتا ہے تاکہ آخرت کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں باقی بچیں۔ تو کسی پر بہتان ہرگز نہ لگایا جائے، کسی کے اوپر بدگمانی نہ کی جائے کہ اس نے مجھ پر کالا علم کروایا ہے۔ اگر اس طرح کے کوئی اثرات موصول ہوں تو استخارہ کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجلس روحانی علاج کے ذریعے سے اس کے جو کاٹ کا طریقہ ہے اس کو کروائیں۔
ٹھیک ہے، اور اچھے انداز سے جو بھی طریقہ اس کو اپنائیں۔ دل میں قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے، اس کے حوالے سے میسج آیا ہمارے پاس۔
قرآن پاک کی تلاوت اتنی آواز سے کرنا کہ آپ کے اپنے کان خود سن سکیں، یہ ضروری ہے۔ کب؟ جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، جہاں بھی پڑھنا کہا جائے گا، احادیث مبارکہ میں بھی جہاں پر قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی، تو جہاں بھی پڑھنا مراد ہے وہاں پر اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان خود سن سکیں جبکہ کوئی شور غل نہ ہو اور کان بھی سلامت ہو۔ اگر کسی کو سنائی ہی اونچا دیتا ہے تو اب اگر اس کو آواز نہیں بھی آتی لیکن اگر ایک نارمل انسان سنے تو اسے آواز آئے گی، تو اس کا یہ پڑھنا قرار پائے گا۔ تو پڑھنے کی جو فضیلتیں ہیں، جہاں پر پڑھنا فرض قرار دیا گیا، جہاں پر پڑھنا واجب قرار دیا گیا، جہاں پڑھنا سنت قرار دیا گیا، وہ اسی صورت میں قرار پائے گا جب کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان خود سن سکے۔ اگر اس سے کم آواز میں پڑھتے ہیں، دلی دل میں پڑھتے ہیں، تو اسی صورت میں نہ فرض ادا ہوگا، نہ واجب ادا ہوگا، نہ سنت ادا ہوگی، نہ وہ فضیلت پائیں گے۔ ہاں، اس کا ایک الگ ہے کہ ذکر قلبی ایک ہے کہ دل سے جو ہے وہ ذکر بندہ کرے، اس کا اپنا علیحدہ ثواب ہے، لیکن جو فضیلت پڑھنے پر آئی ہے وہ اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی جبکہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنا کان خود سن سن۔
جزاک اللہ۔ ایک آڈیو کال اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد عطاری بول رہا ہوں۔ میرا دارالافتاء اہل سنت میں سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت تو میرے باپ کی ہے، وہ تو مجھے مل ہی کے رہے گی، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے یہ کہا جاتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتے اور دیگر نیک کام نہیں کرتے، اور اس طرح کہنا کیسا کہ جنت تو میرے باپ کی ہے، وہ تو مل ہی کے رہے گی۔
جی حضور، یہ کہتے ہوں گے لوگ، تو انہوں نے سوال پوچھا۔
جنت کے وارث اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ اس بات کے اعتبار سے درست ہے کہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے بنائی۔ اس لیے علماء کا اس معاملے میں اختلاف ہے کہ جنات، جو نیک مسلمان جنات ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ تو اس پہ امام اہل سنت نے بھی ارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ وہ رہیں گے جنت کے باہر، ہاں سیر کے لیے جنت میں آیا کریں گے،
ان کے لیے مقام ایک الگ بنایا۔
اور پھر خود امام اہل سنت نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ جنت جاگیر ہے آدم علیہ السلام کی۔
ٹھیک ہے،
تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم چاہے کچھ بھی کریں ہمیں جو ہے وہ جنت مل جائے گی، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ہے انسان کو برے کام کر ابھارنے کی طرف اور نیک کام سے روکنے کی طرف۔ اولاً تو یہ کہ دیکھیں، برے اعمال انسان کے برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں، اور بہت بڑا سبب ہے برے خاتمے کا، برے اعمال۔ تو اب اگر ایمان پر ہی خاتمہ نہیں ہوا معاذ اللہ، تو پھر جنت کیسی؟ کیونکہ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے ہے، تو جس کا ایمان پر ہی خاتمہ نہ ہوگا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ایسا ہرگز نہ ہو، اور جنت اپنے اعمال کے سبب کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جنت اللہ کی رحمت سے ہی ملتی ہے۔ اللہ نے جنت کے انعامات بیان کر دیے، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کن کو ملیں گی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں نیک اعمال کے ذریعے جنت حاصل کر لوں گا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کی کمپیریزن کی جائے گی انسان کے جو ہے وہ اعمال کے ساتھ، تو وہ نعمتیں زیادہ بڑھ جائیں گی، انسان کا اس کے مقابلے میں عمل جو ہے وہ کچھ نہ ہوگا۔ تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، تو جہاں جنت کی امید ہونی چاہیے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کا بھی خوف ہونا چاہیے۔ تو ایسے جملے اگر کوئی کہتا ہے تو بالکل غلط کہتا ہے، لازم ہے توبہ بھی کرے اور جنت میں جانے کے لیے آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی باپ جو ہے کوئی اولاد جو ہے یہ کہ جناب یہ میرا جو ہے وہ باپ کا مکان ہے تو میں جو ہے وہ اس میں سے مجھے حصہ ملے گا، لیکن دنیا یہی کہے گی کہ کچھ باپ کے نقش قدم پر بھی تو چلو، باپ کی خدمت بھی تو کرو،
نافرمان
اولاد تو ویسے ہی لوگ جو ہے نکال دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھ لیا جائے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ضرور ہیں، لیکن آپ فرما بردار اولاد بنے اس طرح کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔
جزاک اللہ۔ میسج آیا کہ اگر شوہر بیوی کے منع کرنے کے باوجود حرام کھلائے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر بات نہیں مانتا اور بیوی جو ہے وہ شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے، اسی کے پر انحصار کرتی ہے۔
دیکھیں، حرام کھلانا دو طور پر ہوتا ہے، ایک یہ کہ کوئی وہ حرام نوکری کرتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ حرام کی آمدن آتی ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی حرام کی کام کرتا ہے، پیسے آتے ہیں، اب اس سے جا کر کوئی مال خریدا اور وہ مال لا کر جو ہے وہ بچوں کو یا بیوی کو کھلایا، تو عمومی طور پر ہمارے ہاں خریداری کے اندر عقد و نقد، ایک اصطلاح ہے فقہ کی، وہ جمع نہیں ہوتے۔
ٹھیک ہے،
عقد و نقد سے مراد یہ کہ پیسے دکھا کے یہ کہا جائے کہ اس کے ان روپوں کے بدلے میں وہ چیز دے دو، یہ ایک صورت ہے عقد و نقد کی۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں سامان دے دو، اس کے بدلے میں اٹھا کر پیسے دے دیے جاتے ہیں
یا کوئی سے بھی
جی، تو عقد و نقد جمع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو چیز خریدی جائے گی اس میں حرمت نہیں آئے گی، اس میں جو ہے وہ خباثت حرام مال کی نہیں آئے گی، تو وہ کھانا کھانے والوں کے لیے حلال ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ حتی الامکان جتنا بچ سکتے ہیں اتنا جو ہے وہ بچا جائے۔ جیسے اب پتہ ہے کسی عورت کو کہ اس کے شوہر کی جو ہے وہ آمدنی حرام ہے، تو اب صدقہ و خیرات اس آمدنی سے نہ کرے، اپنے پاک مال میں سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے بچے، اور جہاں بچنا ممکن نہیں ہے تو وہاں اس کے کھانے پینے میں جو ہم نے صورت بیان کی کہ عقد و نقد جمع نہیں ہوتا، تو وہ اس کا کھانا پینا حلال رہے گا۔
سمجھاتے رہے اپنے شوہر کو،
حتی الامکان جو ہے آسن انداز میں
سمجھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو جو بھی ہیں اور جہاں جہاں بھی ایسا معاملہ ہے ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلا جی۔
سر میرا نام ظہیر ہے، میرا نا بچہ تھا 3 سال کا، وہ فوت ہو گیا، اس کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا کہ وہ بچے جو ہیں وہ جنت میں کیسے رہتے ہیں، وہ جنت میں خوش ہوتے ہیں کیسے رہتے ہیں، یہ پوچھنا تھا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے اور آپ کے بچے کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟
بچے جو انتقال کر جاتے ہیں نابالغی کی عمر میں جنت میں جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر کفالت ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان تمام بچوں کی پرورش فرماتے ہیں، تو آپ بالکل بھی جو ہے وہ غمگین نہ ہوں، آپ کا بچہ جنت میں بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ پرورش میں ہے، کفالت میں ہے۔ اور یہ بچوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بچہ کل قیامت کے اندر جو ہے وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں کھینچ کر لے کر جائے گا۔
والدین کی مغفرت کا،
والدین کی مغفرت کا۔
جی ایک اور سوال چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد ندیم ہے، میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کیا ہم اپنی اصل رقم واپس لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دیکھیں، ہے تو ناجائز، کیونکہ اس میں جو رقم آپ جمع کرتے ہیں اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو آپ کی رقم پوری کی پوری واپس ملتی ہے، تو قرض پر جو نفع ملے وہ سود ہوتا ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے کروا لیا ہے تو لازم ہے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور اسے ختم کروائے۔ اب جب ختم کروائے گا تو ممکن ہے اس کے جمع شدہ پیسے بھی اسے ملیں اور اس کے اوپر مزید کچھ سود بھی ملے، تو جو پیسے اس کے اپنے ہیں وہ تو یہ استعمال کر سکتا ہے، جو اوپر پیسے ملیں گے جو سود ہوگا وہ کسی شرعی فقیر کو، مستحق زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔
ٹھیک ہے۔ صبح کے وقت اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت لگا دی جاتی ہے، ہم اس وقت واش روم میں ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟
دیکھیں، تلاوت قرآن کریم چاہے آپ ریکارڈڈ لگائیں، چاہے آپ ٹی وی پر لگائیں، تو اسی وقت لگائیں جبکہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔
ٹھیک ہے۔
اور خود تلاوت کرنے میں یہاں تک کہا گیا کہ خود تلاوت کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ سونے والوں کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، نمازیوں کی نماز میں جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دکاندار حصول برکت کے لیے ہی ایسا کرتے ہیں، یا بعض گھروں والے ایسا کرتے ہیں کہ جناب فل والیوم سے کر دیا، وہ پوری گلی میں آواز جو ہے وہ جا رہی ہے، یا دکان میں جو ہے وہ چلا دی تو اب پوری گلی محلے کے اندر آواز جا رہی ہے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. جتنی آواز آپ خود سن سکتے ہیں اتنی کھولیں، اور وہ بھی پھر سنیں آپ. یہ کہ آپ نے چلا دی اور آپ اپنے بقیہ کام کاج میں جو ہے وہ لگے ہوئے، دکان کی جو ہے وہ صفائی میں لگے ہوئے، یہ مناسب نہیں ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت چلائی ہے تو پھر اسے سننے کے لیے بیٹھیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ خود تلاوت کریں کہ جو برکت اور جو حصول برکت آپ کو خود تلاوت کرنے سے ہوگا، وہ تلاوت سننے سے یوں نہ ہوگا جو آپ ریکارڈڈ تلاوت لگا دیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. جہاں ضرورتاً چلانا بھی ہے تو ضرورت کے مطابق ہی آواز رکھی جائے.
حضور دکانوں کے اندر ایک چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ قاری صاحبان کو بلایا جاتا ہے صبح کے اوقات میں یا کسی اور وقت میں بھی، وہ آ کر سورہ یاسین یا کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، تلاوت کر کے وہ چلے جاتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس پر اجرت بھی دی جاتی ہے. کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا خود قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں، اولاً تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خود تلاوت کرنی چاہیے،
ٹھیک ہے،
تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے. اچھا، آپ تلاوت کریں گے تو ثواب آپ کو ملے گا، دیکھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا کہ ہر حرف پر جو ہے وہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر حصول برکت بھی ہوگی. اب حصول برکت دو اعتبار سے ہوگی، آپ خود پڑھیں گے، ایک تو آواز سے، اور ایک جو آپ پڑھیں گے تو آپ میں روحانیت پیدا ہوگی، اس سے جو ہے وہ آپ کے مال کے اندر برکت پیدا ہوگی. لیکن جو طریقہ ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے، اختیار تو کیا جاتا ہے حصول برکت کے لیے، لیکن جو اس کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ ناجائز طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت ایک عبادت ہے، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، اور عبادت پر اجرت لینا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو تلاوت قرآن کریم کی اجرت لینا یہ حرام ہے. تو اگر آپ اجرت پر پڑھوا رہے ہیں تو پڑھنے والے کا جو ہے وہ کوئی ثواب ہی اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے. تلاوت جب وہ اجرت پر پڑھ رہا ہے تو وہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے، تو ثواب کیا ملے گا جو وہ آپ کو ادا کرے گا؟
ٹھیک ٹھیک.
تو آپ اگرچہ اپنے زوم میں، اپنے گمان میں ایک نیک کام کر رہے ہیں حصول برکت کے لیے، لیکن وہ گناہ ہو رہا ہے اور اس کے برکت کے بجائے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے.
صحیح.
تو تلاوت پر اجرت پر تلاوت کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، کروانے والے بھی گناہگار، کرنے والے بھی گناہگار ہیں.
ٹھیک ہے.
اس کے بجائے آپ خود ہی تلاوت کریں، یا کوئی ویسے ہی آ کر تلاوت کر دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً ایسا ہوگا نہیں.
ٹھیک ہے.
کوئی کیوں اپنا وقت نکال کر آپ کی دکان پر آ کر بیٹھ کر تلاوت کر لے گا؟ تو آپ خود تلاوت کریں. اب یہ کہ جناب ہمیں تلاوت آتی نہیں ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو قرآن پڑھنا سیکھیں. آپ مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے.
بلکہ اپنے دکان میں مدرسہ لگائیں،
دکان میں
مدرسہ
لگا لیں. لے اور جب تک نہیں آتا، سورہ اخلاص تو ہر مسلمان کو آتی ہے، آپ نے جتنی دیر تلاوت کروانی تھی ان سے، آپ اتنی دیر ہی اپنی دکان میں بیٹھ کر سورہ اخلاص بار بار تلاوت کرتے رہیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا جو ہے وہ ایک قرآن پڑھنے کے جو ہے وہ ثواب کے برابر ہے. تو آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی برکت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. انسان کا اخلاص دیکھا جاتا ہے. آپ سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کریں گے، قل ھو اللہ شریف بھی پڑھیں گے، یا چاروں کل کی ہی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے بھی برکتیں نصیب ہوں.
اچھا حضور، اگر یہ مدرسہ لگاتے ہیں، اب اس کے لیے بھی قاری صاحب کا ارینج کرنا پڑے گا، اب ان کو پیسے دیں گے، ایسی باتیں، یہ جائز ہوگا؟
ہاں، اگر تلاوت تعلیم قرآن، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے ایک مدرسے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس میں اجرت دی جاتی ہے قاری صاحب کو، یا گھروں پہ بچوں کو بلا کر پڑھوانے کے لیے دی جاتی ہے، وہ جائز ہے. کہ تعلیم قرآن علیحدہ چیز ہے کہ اس کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کریم ایک علیحدہ چیز ہے. تو تعلیم قرآن پر علماء نے اجرت کو جائز قرار دیا ہے، لیکن تلاوت قرآن پر اجرت جائز نہیں.
ٹھیک ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو آسان انداز سے، عمدہ انداز سے سیکھیں، تو ہمارے پاس الحمدللہ مختلف ذرائع دعوت اسلامی نے مہیا کیے ہوئے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان ایک بہت ہی پیارا الحمدللہ مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا، کہ مختلف مساجد کے اندر بالخصوص عشاء کی نماز کے بعد اور بھی نمازوں کے بعد مختلف مقامات پر ان مدارس کا انعقاد کیا جاتا ہے. الحمدللہ ان میں جو بالغ اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، فرض علوم سکھانے کی بھی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، تو آپ ان مدارس میں مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہیں ان میں آنے کی کوشش کیجیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جیسا مشورتاً عرض کیا گیا کہ اپنی دکان ہی کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کیجیے، کہ خود بھی وہاں بیٹھ کر سیکھے صبح کے اوقات میں، کہ جب ابھی گاہک آنا شروع نہیں ہوئے ہیں، کہ جب آپ کی توجہ بھی ہو، اور اپنے جو دکان پر کام کرنے والے ہیں ان کو بھی ترغیب دلائیے، آس پاس کے جو دکاندار ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کا موقع ملے گا. ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے.
میرا نام احمد رضا افتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ بیڈ فور یو کے کا طالب علم ہوں، اور اس وقت ہم 12 ماہ کے مدنی قافلے میں اٹلی کے شہر میلان میں ہیں. میرا مفتیان کرام کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو شخص جنت اور دوزخ کے وجود کے بارے میں یقین نہ رکھتا ہو تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ماشاءاللہ، جامعات المدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں درس نظامی یعنی عالم کورس کروایا جاتا ہے، اور اس 8 سالہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے 12 ماہ کے لیے الحمدللہ کثیر طلبہ کرام 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے ہیں الحمدللہ. اسی سلسلے میں یہ طالب علم بھی اس وقت اٹلی کے اندر ہیں اور بریڈ فورڈ یو کے جامعہ کے طالب علم ہیں. آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ خود یا اپنی اولاد کو یا اپنے کسی جاننے والے کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے، اپنے اپنے قریبی شہر کے اندر یا جہاں چاہیں. الحمدللہ ملک اور بیرون ملک سینکڑوں کے تعداد میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ موجود ہیں، ان میں داخلے کی نیت فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال حضور انہوں نے پوچھا ہے،
جنت اور دوزخ کا یقین نہ رکھنے والا. دیکھیں، جنت اور دوزخ یہ ضروریات دین میں سے ہیں.
ٹھیک ہے،
کیونکہ اگر مسلمان کے عقیدہ آخرت پر بات کی جائے تو عقیدہ آخرت کے دو بنیادی جز جو ہے وہ جنت اور جہنم ہے، کہ انسان دنیا میں جو نیک اعمال کرے گا آخرت کے اندر اس کے حساب کے بعد اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جزا پائے گا، اور جزا کے اندر اسے جنت ملے گی، اور برے اعمال کی جو اس کی سزا ہوگی وہ جہنم کی صورت میں ملے گی. اور یہی ایک بہت بڑا فرق ہے مسلمان اور کفار کے درمیان، کہ مسلمان اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اس لیے گزارتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یوم حشر ہے، آخرت کا ایک دن ہے جہاں حساب ہونا ہے اور اس کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے. اس کے برعکس جو کفار ہیں وہ اپنی زندگی کو فقط اسی کو زندگی سمجھتے ہیں، وہ عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جنت اور دوزخ پر یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں بس یہ زندگی ہے، اس کے بعد مر کے مٹی میں مل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، جو کرنا ہی کر لیں. تو ایک مسلمان کے لیے جو بنیادی ضروری عقائد ہیں کہ جن کا جاننا اس کے اوپر فرض ہے، اور نہ جاننے کی صورت میں اگر وہ اس کا انکار کر بیٹھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان میں سے جنت اور دوزخ بھی ہے. تو جنت اور دوزخ کا جو شخص منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یوں ہی جو جنت اور دوزخ کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی اور معنی اس کا بیان کرتا ہے کہ بھائی جنت کا مطلب فقط جو ہے وہ نیک اعمال پر خوشی کا احساس ہونا ہے، یا جہنم کے معنی جو ہے وہ نیک برے اعمال کے اوپر فقط جو ہے وہ غمگین ہونا ہے، اور جو احادیث کے اندر جنت و دوزخ کی کیفیت بیان کی گئی کہ ایک مکان ہے جنت نعمتوں کا مکان ہے، دوزخ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا جگہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور اس کی تشریح کرتا ہے تو یہ بھی جنت و دوزخ کا انکار کرنا ہی ہے، اور جو بھی جنت اور دوزخ کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے.
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے ایسے لوگوں کو. ایک آڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام رحمت علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد کچھ لوگ قبر پہ اذان پڑھتے ہیں، اس کا ذرا مجھے بتا دیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط.
جی حضور، اذان پڑھنا قبر پر، اذان دینا،
اذان ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
بالکل اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، لیکن اذان نماز کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں
ہوتی ہیں.
کیوں؟ کیونکہ اذان ذکر الہی ہے،
بے شک.
اور جب اذان دی جاتی ہے تو اس سے شیطان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے.
صحیح.
کیونکہ جب رحمان کے گھر سے صدا آئے گی تو لازمی سی بات ہے شیطان نے تو دور بھاگنا ہی ہے، تو شیطان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے. تو اذان مصیبت کے وقت دی جاتی ہے، کبھی بہت زیادہ جو ہے وہ شدید بارش ہو تو اذان دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اب یہ اس کے لیے ایک امتحان کا جو ہے وہ وقت ہے، کیونکہ اب آگے اسے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے ہیں اور یہاں پر شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کے جو اپنے عقائد دنیا میں تھے ان سے بہکانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ ایسے وقت میں اذان دے کر بندہ مومن کو جو قبر کے سوالات ہیں تینوں سوالات کے جوابات تعلیم دے دیے جاتے ہیں اور اذان کے ذریعے سے شیطان کو دور بھگایا جاتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں بھی یہ بیان کیا گیا تو وہ وقت جب منکر نکیر کے آنے کا وقت ہے اس وقت شیطان کو دور کرنے کے لیے، اور چونکہ کلمات اذان کے اندر اللہ اکبر کے مر ربوکا کا بھی جواب ہے اور ما دینوکا کا بھی جواب ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے، اور ما کنت تقول فی حاضر رجل کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت دکھائی جاتی ہے تو اس کا بھی جواب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو گویا اذان کہہ کر مردے کو تلقین تینوں سوالات کے جوابات تلقین کر دیے جاتے ہیں اور مردہ ان سوالات کے جوابات سیکھ لیتا ہے جو کہ وہ منکر نکیر کو جوابات دیتا ہے۔ تو اس لیے اذان دی جاتی ہے، تو قبر پر اذان دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ایک سوال آخر میں میسج ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ جو کالا علم سیکھتے ہیں یا کالا علم کرتے ہیں یہ کرواتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا یہ کرنا کیسا، خود نہیں کرتے؟
دیکھیں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی آپ کہیں اس وقت تباہی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم برے لوگوں سے دوری اختیار نہیں کرتے، اولاً تو انہیں نیکی کی دعوت اور برائی سے روکتے نہیں، اور ثانیاً کہ نہ روکتے ہیں نہ انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی اس برائی کو برا سمجھنے کا ایک موقع بھی نہیں ملتا، انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جو کر رہے ہیں معاشرے میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اپنی جگہ اس کو درست ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی شخص کو معاشرے میں سے کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے تو پھر اس کے پاس ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار معاشرہ میرے سے کیوں الگ ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا، مجھ سے دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رشتے داروں میں اگر کسی سے لوگ قطع تعلق ہی کر لیں تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ہم یہ چیز نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور بلکہ بعض تو ان میں سے وہ جسے ہم نے بات کی کہ کالا علم کرنے والے جو کفریات جو ہے بگتے ہیں، تو اگر وہ مسلمان تھے اور کفریہ منتر کے ذریعے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے تو وہ مرتد ہو گئے،
ان سے تو
کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ کیا، کوئی لین دین کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، چے جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تو مسلمان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بروں سے بچنا چاہیے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اپنی اولاد کو تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں جگہ پر نہ جاؤ،
ٹھیک ہے،
وہاں کا ماحول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کلچر اس علاقے کا صحیح نہیں ہے، یہ ساری باتیں تو بتاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو در حقیقت جو ہے وہ گندے لوگ ہیں، جو در حقیقت گندے لوگ ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اپنی اولاد کو جو نہیں بچاتے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شراب خور ہے یا اور کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے وہی گندا ہے، اور بھی لوگ بہت سارے گندے ہیں جو گناہ کر رہا ہے۔ اب چاہے وہ گناہ بیوٹیفیکیشن میں کیا جا رہا ہے کہ وہ گناہ اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے کہ دیکھنے والے اسے گناہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہے وہ گناہ ضرور۔ تو ضروری یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہو، چاہے وہ خوبصورت انداز میں کوئی کر رہا ہو، کوئی چھپ چھپا کر کر رہا ہو، کسی بھی انداز میں ہو، جب وہ گناہ ہے، شریعت مطہرہ کا گناہ ہے، رب کی نافرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو اب ہمیں ایسے لوگوں کو اولاً دعوت دین دیں گے، اور جب وہ اس کی طرف نہیں آتے تو پھر ہم ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے، تاکہ دو فائدے ہوں گے، یا تو انہیں جو ہے وہ اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور وہ اس چیز سے باز آئیں گے، اور اگر وہ نہیں آتے تو کم از کم ہم خود بچ جائیں گے، اور یہ جو ہے وہ ایک مسلمان کی دینی ذمہ داری۔
جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے سے پوچھ لے.